نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ دار الافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں اور اس سلسلے کی خوبی یہ ہے بلکہ اہم ترین خوبی یہ ہے اس سلسلے کی کہ آپ کو جو شرعی مسئلہ پوچھنا ہو زندگی کے جس معاملے میں آپ شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہو مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آج بھی مفتی حسان اتاری مدظ اللہ علی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ذیشان ہے جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی کال شامل کریں گے اور آپ کے سوال ہی کے ساتھ انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. جی
عبد الماجد اتاری لاہور پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ماہ صفر المظفر کا مہینہ شروع ہے تو اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو خالی بلی آگے سے رستہ کاٹ جائے تو سفر نہیں کرنا چاہیے اور بھی اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں. بدشگونی کے حوالے سے کوئی ارشاد فرما دیں.
ٹھیک ہے جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفر المظفر کے مہینے کے حوالے سے
جی
عمومی طور پر بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی بھی ہوتی ہے کہ یہ مہینہ جو ہے اس میں آفتیں اور بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور اس مہینے میں جو ہے وہ طرح طرح کے ایسے عمل وہ کرتے ہیں کہ جو اچھے عمل ہوتے ہیں لیکن ان کے برے نظریے کی وجہ سے برے اعتقاد کی وجہ سے وہ کام ٹھیک نہیں دیتا جس نظریے پر وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسا کہ انہوں نے کہا انہوں نے تو جو کالی بلی کی مثال دی تو وہ سفر کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ سفر کے مہینے کے اندر ہی اس طرح کا گمان رکھتے ہوں اس طرح کی بدشگونی کرتے ہوں. کالی بلی کے حوالے سے تو ویسے ہی ہمارے ایک طبقہ ہے جس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو کوئی دن ہو کہ سامنے سے اگر کالی بلی گزر جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو دن ہے وہ خراب گزرے گا. اچھا بھلا سمجھدار آدمی ہوتا ہے عام طور پہ بدشگونی کرتا بھی نہیں ہے لیکن جب اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو وہ بدشگونی کے اندر پڑ جاتا ہے. تو یہ سفر کے مہینے میں نہیں یہ عمومی طور پہ لوگ اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں
پورے سال ہی ایسا معاملہ رہتا ہے.
جی سفر کے مہینے میں لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ یہ حکم دیا ہے کہ اذا تطیرتم فامضوا کہ جب تم کسی بارے میں بدشگونی میں پڑو تو وہ کام کر گزرو. یعنی تمہیں بدشگونی لاحق ہو کہ یہ کیا جو ہے وہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا کسی چیز کو دیکھ لیا کسی آواز کو سن لیا کہ جس کی بنیاد پر یہ ذہن بنا کہ
تو
ہاں تو وہ کام جو ہے وہ مجھے میرے لیے سوٹ نہیں کرے گا تو وہ کام کر گزرو. کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اچھا فال لیا کرتے تھے نیک فال لیا کرتے تھے برے فال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور رہا کرتے تھے بدفالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں لیا کرتے تھے. تو اس لیے سفر کے مہینے کے حوالے سے تو خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا سفر سفر کے مہینے میں کوئی مصیبت کوئی بلا نازل نہیں ہوتی. تو یہ ذہن بالکل نہیں رکھنا چاہیے. لوگ طرح طرح کے عمل کرتے ہیں اچھے عمل کرتے ہیں مثلا سورہ مزمل کا ختم کروایا جاتا ہے لوگ جو ہے وہ اس میں آ کے سورہ مزمل گھروں کے اندر پڑھتے ہیں اچھا کام ہے لیکن پیچھے ذہن یہ بنا لیتے ہیں کہ سفر کے اندر جو مصیبتیں اور بلائیں نازل ہو رہی ہیں اس کے دور کرنے کے لیے ہم یہ سورہ مزمل کا ختم کر رہے ہیں. یہ نظریہ ٹھیک نہیں. آپ ویسے ہی سورہ مزمل پڑھیں، اس کے ذریعے سے مصیبتیں پریشانیاں آپ کی دور ہوں گی، یہ ایک الگ بات ہے.
ٹھیک،
لیکن آپ یہ نظریہ نہ رکھیں، یہ اعتقاد نہ رکھیں کہ سفر کے مہینے کے اندر بلائیں نازل ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے یعنی سورہ مزمل کے ختم کی وجہ سے وہ مصیبتیں بلائیں دور ہو رہی ہیں. ویسے ہی قرآن پڑھنے سے مصیبتیں بلائیں دور ہوتی ہیں، لیکن یہ نظریہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس حوالے سے کئی مرتبہ مدنی چینل پر ہم گفتگو کر بھی چکے ہیں، بتا بھی چکے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات میں سے بدشگونی لینا نہیں ہے، بدفعلی لینا نہیں ہے. ہمارے یہاں نیک فعل اچھے فعل لیے جاتے ہیں.
مطلب جیسے آپ نے فرمایا کہ خیال تو آ ہی جاتا ہے، یعنی اچھے خاصے پڑھے لکھے نظر آنے والے افراد جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی یا ایکس وائی زیڈ جو بھی کہیں پہ کچھ توہمات ہیں، تو وہ ایک دل میں خیال تو آ جاتا ہے کہ ایسا ہو گیا، اب یہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا اور یہ بچنے کے لیے کیا کرے.
دیکھیں خیال سے تو بندہ جو ہے وہ بچ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ اس کی وسعت کے اندر ہے نہیں. جب یہ بات اس کے ذہن کے اندر آئے گی، بالخصوص جب وہ رہتا ہی ایسے معاشرے کے اندر ہے کہ جہاں یہ باتیں مشہور ہیں، تو اب ایسا ہوگا تو دل کے اندر خیال تو آئے گا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جب تم بدشگونی کے اندر پڑھو تو فامضوا، وہ کام کر گزرو. تو ہمیں اس سے جو ہے وہ کام کر جانا چاہیے. ہمیں حکم ہے کہ فتوکلوا علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے. ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. قرآن و حدیث کے اندر جو بدفعلی بدشگونی کام قرار دیا گیا ہے وہ کفار کا قرار دیا گیا ہے. یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فرعونیوں نے بدشگونی کی، حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے قوم سمود نے بدشگونی کی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے جو حواری تھے ان کے حوالے سے عیسائیوں نے بدشگونی کی، اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کے حوالے سے جو یہود تھے اور منافقین تھے انہوں نے بدشگونی کی. تو یہ ان کے بدشگونی کے معاملات ہیں، ہمارے شریعت کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے.
ٹھیک، اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جیسے کہ نعمت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ کا ہاتھ تو ہے نہیں، وہ تو پورے جسم سے پاک ہے، تو اس طرح کہنا کیسا؟
ٹھیک ہے جی،
یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی ایسی چیز ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کا نعوذ باللہ ہماری طرح کوئی ہاتھ ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ ہماری طرح کوئی جسم ہو، یہ تو کفر بن جائے گا. اصل یہ ہے کہ یہ استعمال ہوتا ہے، استعارہ ہوتا ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ید اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے، ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ قدرت کو بولتے ہیں، یعنی جیسے ہم بولتے ہیں کہ میرا ہاتھ تمہارے اوپر ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی میرا دست شفقت تمہارے اوپر ہے، یا میں تمہارے اوپر ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کسی چیز کے اوپر قدرت ہو، کسی چیز کے اوپر تسلط حاصل ہو، غلبہ حاصل ہو، تو وہاں کہا جاتا ہے کہ اس پر میرا ہاتھ ہے، یہ سارا کام میرے مٹھی کے اندر ہے، میرے ہاتھ کے اندر ہے، میں جو چاہے کروں. تو یہاں پر جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں یہ چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس اعتبار سے بولا جاتا ہے، ورنہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے، جسمانیت سے پاک ہے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ سجدہ تلاوت جو شاگرد سے جب سبق سنا جاتا ہے اس دوران سجدہ تلاوت آ جائے تو کیا وہ سجدہ دونوں یعنی استاد اور شاگرد پر لازم ہوتا ہے؟ اور دوسری عرض یہ ہے کہ جو سترویں پارے کے آخر میں سجدہ ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے عند الشافعی، تو کیا وہ سجدہ کرنا بھی ہم پر لازم ہے؟
ٹھیک ہے جی،
استاد تو عام طور پہ بالغ ہی ہوتا ہے سننے والا، تو اس کے اوپر تو سجدہ تلاوت یہ واجب ہوگا.
بچہ بھی بالغ
ہے، جی سبق بھی سن رہا ہے تو بھی واجب ہوگا، وہ بچہ بھی بالغ ہے تو اس کے اوپر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا. اور یہ سترویں پارے کے آخر کے اندر جو سجدہ لکھا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے عند الشافعی، یعنی آخر کے اندر. تو یہ ہم چونکہ حنفی ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیروکار ہیں، تو ہمارے نزدیک یہاں پر سجدہ ثابت نہیں ہے. ہمارے نزدیک جو 14 سجدے مشہور ہیں انہی کے اوپر سجدہ کیا جائے گا، اس مقام پر سجدہ نہیں کیا جائے گا.
اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، پیارے آقا کی شان میں کملی والا کہنا کیسا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہنا درست نہیں ہے، برائے کرم آپ رہنمائی فرما دیجئے.
جی مستر
جی, دیکھیں یہاں پر جو علماء ہیں ان کے دو طرح کے قول ہیں. بعض اکابر علماء جو ہے ان کا یہ قول ہے کہ کملی والا کہنا یہ جائز نہیں ہے, منع ہے. جیسے مفتی شریف القمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی موقف تھا, اور اسی طرح حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی موقف تھا کہ کملی والا کہنا درست نہیں ہے. اسی طرح لیکن اس کے برعکس بعض بڑے علماء کا یہ قول ہے, انہوں نے کتاب بھی اس کے اس موضوع پر لکھی, اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ کملی والا کہنا یہ جائز ہے, درست ہے. لیکن چونکہ یہ لفظ ایسا ہے کہ جس اصل یہ ہے, بنیاد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسا لفظ استعمال نہیں کر سکتے کہ جس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی پائی جائے. جن علماء نے یہ کہا ہے کہ کملی والا کہنا منع ہے, ان کے نزدیک یہ کملی جو ہے وہ کمبل کی تصغیر ہے, یعنی چھوٹا کمبل, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے یہ دلیل دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس طرح کی کوئی چیز جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھتی ہو, اس کے لیے تصغیر جو ہے وہ چھوٹا کرنا استعمال نہیں کیا جا سکتا. جبکہ دوسری جانب جو ہے ان کے بھی دلیل ادلہ موجود ہیں, اور بعض اکابر علماء سے اس کا ثبوت بھی ہے, لیکن چونکہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا معاملہ ہے اور اس میں اختلاف بھی پڑا ہوا ہے, تو پھر اس لیے اس میں اجتناب کرنا ہوگا, بچنا ہوگا کہ یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا.
ٹھیک ہے, اور تو اگر کوئی استعمال کرے تو اس کو کچھ کہیں گے؟
اس کو ہم اس لیے گناہگار نہیں کہیں گے, اس کو غلط ناجائز کام کرنے والا نہیں کہیں گے, کیونکہ یہاں پر علماء کے اقوال بھی موجود ہیں اور اکابر علماء سے اس کا ثبوت بھی موجود ہے, لیکن احتیاط اسی کے اندر ہے کہ اس لفظ کو استعمال نہ کیا جائے.
ٹھیک ہے. مفتی, ایک سوال ہے کہ خواتین اسلامی بہنیں جو ہیں وہ لپسٹک یا نیل پالش لگا کر وضو وغیرہ کر سکتی ہیں؟
اگر پہلے سے وضو ہے اس کے بعد نیل پالش لگائی ہے, لپسٹک لگائی ہے, تو مسئلہ نہیں ہے, نماز اسی وضو کے اندر پڑھ سکتی ہیں. لیکن اس کو لگانے کے بعد وضو کرنے کی حاجت ہے, تو عام طور پہ جو نیل پالش ہوتی ہے اس میں تو جرم بنا ہوا ہوتا ہے,
ٹھیک
ہے, یعنی اس کے اندر تہ جمی ہوئی ہوتی ہے, پانی ڈالیں گے تو وہ ناخنوں تک پہنچے گا نہیں, تو لہذا اس کو اتارنا تو ضروری ہوگا, اس کو اتارے بغیر تو وضو نہیں ہوگا. اسی طرح اگر جو لپسٹک لگائی ہے وہ ایسی ہے کہ جو تہ والی ہے,
ٹھیک,
اس کی تہ جم جاتی ہے اور پانی ہونٹوں تک ان اس حصے تک کے جو عام عادت کے طور پہ کھلا ہوتا ہے, یعنی جب ہم منہ بند کرتے ہیں
جی
تو جو حصہ کھلا ہوتا ہے اس کو دھونا, یعنی جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو دھونا ضروری ہوتا ہے. تو اب اگر اس جگہ پر لپسٹک لگائی بھی ہے اور وہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے تہ جمی بھی ہے, پانی نیچے تک نہیں پہنچے گا, تو پھر تو اس کو ہٹانا یہ ضروری ہو جائے گا. اور اگر ایسی نہیں ہے, پانی نیچے پہنچ جاتا ہے, تو پھر اس میں حرج نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. مصطفیٰ, یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں کچھ بہتات ہو جاتی ہے ان چیزوں کی, یعنی تہمات کی. تو ایک دکاندار ہیں, وہ سوال کر رہے ہیں کہ سفر کے مہینے میں ویسے دکان میں جو ہے وہ موم بتی جلا سکتے ہیں؟
دیکھیں, موم بتی اگر لائٹ چلی گئی ہے اور آپ کے یہاں یو پی ایس نہیں ہے, کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, تو آپ سفر کے مہینے میں جلائیں یا آپ ربیع الاول کے مہینے میں جلائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو جلا سکتے ہیں. لیکن بلا وجہ جو ہے وہ موم بتی جلانا, یا اگر بتی ہی بلا ضرورت جلانا, اگر بتی سے اگر تو مقصود ہو خوشبو کا, کہ اس کے ذریعے سے خوشبو ہوگی, تو چلو ایک اچھی بات ہے, یا دم کی بھی اگر بتیاں ہیں جس کے ذریعے فائدہ پہنچتا ہے تو جلانا ٹھیک ہے, ورنہ بلا ضرورت ان کو بھی نہیں جلایا جائے گا. موم بتی جلانا ہے تو موم بتی جلانے کا کوئی مقصد صحیح ہونا چاہیے. صرف اور صرف توہم کی بنیاد پر, وہم کی بنیاد پر کہ بلائیں ہوں گی یہ موم بتی سے دور ہو جائیں گی, یہ تو بالکل غلط ہے, یہ نظریہ غلط ہے. تو اس بنیاد پر تو نہیں جلا سکتے, کوئی ضرورت ہے, روشنی کی حاجت ہے وہاں پر, تو جلا سکتے ہیں, ورنہ نہیں.
ویسے مفتی, یہ جیسے سوالات آ رہے ہیں پچھلے سلسلے میں بھی آئے تھے توہمات کے حوالے سے, جو تو عوام میں مختلف قسم کی پائی جاتی ہیں, اب ایک ایک کر کے لے تو ایسا لگتا ہے ختم ہی نہیں ہوں گی ہر جغرافیائی حدود.
دیکھیں, اصل میں یہ جو ہے وہ کلچر بہت پرانا ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے کا. آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا لا سفرا,
جی
سفر میں کچھ بلائیں نازل نہیں ہوتی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس وقت کے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات موجود تھی, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا رد فرمایا اور فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح ہمارے بعض مسلمانوں کے اندر اس طرح کی باتیں گھس آتی ہیں اور وہ اس طرح کی بدشگونیاں لینا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے زیادہ جو ہے وہ غیر مسلموں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. حتیٰ کہ جو لوگ اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں، روشن خیال کہتے ہیں، ان کی آپ بدشگونی اور اس طرح کی حالت دیکھیے کہ ان کے یہاں پر 13 کے عدد کو جو ہے وہ منحوس سمجھا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو 13 نمبر کی منزل نہیں ملے گی، فلور نہیں ملے گا 13 نمبر کا، وہ 12-1 12 اے اور 12 بی کر دیں گے وہاں پر. اسی طرح ہاسپٹلس کے اندر جو ہے وہ بیڈ نمبر 13 نہیں ملے گا ان کے یہاں پر، 13 کی جگہ جو ہے وہ 12A 12B کر دیں گے. اس طرح کے تو توہمات ان کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ بالکل کفار کا طریقہ کار ہے، مشرکین کا طریقہ کار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں واضح طور پر لکھا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھا فال لیتے تھے، اچھا شگون لیتے تھے، بد شگونی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیا کرتے تھے.
ٹھیک، کال شامل کرتے ہیں، ایک مزید کال دیجیے.
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ 23 جانور ہیں وہ ہم خریدنا چاہ رہے ہیں، تو اتنے پیسے نہیں ہو رہے ہیں، تو 12 لاکھ کچھ اس کی رقم بن رہی اور 5 لاکھ روپے ہم انہیں دے رہے ہیں، اور باقی کا یہ کہہ رہے ہیں کہ عید پر جب وہ ہم سیل کریں گے، بیچیں گے جانور پالنے کے بعد، تو پھر وہ بقایا جو پیسے آپ کے وہ آپ کے ادا کر دیں گے، اور پیسے ہم دے رہے ہیں پالیں گے ماموں، پھر جو ہوگا وہ منافع ادا کریں گے، تو ایسا کرنا کیسا؟
یہ ٹھیک نہیں ہے سر. میں منافع یعنی اس سے جو ادھار خریدا گیا اس میں تو بن سکتا ہے کہ 23 لاکھ کا خریدا، 5 لاکھ روپے اس کو دے دیے اور باقی 18 لاکھ روپے ادھار.
12 لاکھ کا خریدا، 23 جانور ہیں، 12 لاکھ کا سودا ہو رہا ہے، 5 لاکھ کے.
تو اب جو 7 لاکھ ہیں وہ بعد میں دے دیں گے تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. وہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی مدت مقرر کر لی کہ عید کے تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن دے دیں گے، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ماموں کو اس طریقے سے دے رہے ہیں کہ آپ پالیں اور اس میں نفع آدھا آدھا ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک، اگلی کال دیجیے.
میرا نام فرحان بخاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی گھر بھی خریدے 15 ہفتے اس پہ اور پھر اس کو کرائے میں دے دے، اب کرایہ دار کو اگر پتا ہوگا یہ قبضے کا ہے تو کیا اس کرایہ دار میں وبال ہوگا، گناہ ہوگا جو رہ رہا ہے کرایہ دار؟
ٹھیک ہے
جی، بالکل اس کے پر وبال ہوگا جب اس کو پتا ہے کہ کسی دوسرے کے قبضے کا ہے، اس نے جو ہے وہ ہتھیا لیا ہے، اس پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے، اب اس کو کرایہ پر دے رہا ہے تو یہ کرایہ پر نہیں لے گا. اس کو اجازت نہیں کہ اس کو کرایہ پر لے، کیونکہ جسے یہ کرایہ پر لے رہا ہے وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے، وہ دوسرے کے مال کو دبا کر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا کرایہ پر لینا یہ درست نہیں ہے.
ٹھیک ہے. مصعب، تحریری میسج کے ذریعے سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ جی کہنا کیسا ہے، اسی طریقے سے اللہ صاحب بھی کہنے کا حکم ارشاد ہوگا؟
دیکھیں، اللہ صاحب کہنے سے تو منع کیا گیا کہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ صاحب کہا جائے.
ٹھیک.
اور جہاں تک رہا اللہ جی کہنا، تو اگر تو یہ مسلمانوں میں کسی ایسی جگہ معروف ہے یعنی کہ جس کی بنیاد پر شبہ پڑتا ہے کہ کسی گمراہ یا بد مذہب لوگوں کا طریقہ کار ہے یا کفار کا طریقہ کار ہے، تو اس سے بچا جائے گا. کبھی سنا نہیں ہے اس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہو، اور لوگ چوکیں گے اس طرح کہنے سے جب بندہ کہے گا. تو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے کہ جس سے لوگ جو ہے وہ متوجہ ہوں اور تشویش کے اندر پڑیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے.
ٹھیک ہے. اللہ پاک کو اچھے ناموں سے پکار.
بالکل. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تو انہی ناموں کے ساتھ ان کو پکارو.
ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے.
دار الافتاء علیہ سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم جب قبر پہ جاتے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے، تو ہم اس وقت اذان دے سکتے ہیں یا صرف تدفین کے وقت ہی اذان دینا بہتر ہے؟
ٹھیک ہے جی.
جو مستحب عمل ہے وہ تو تدفین کے وقت ہی ہے، تو لہذا تدفین کے وقت ہی اذان دی جائے اور اس کو مستحب سمجھ کر ہی اذان دی جائے. کہ اور عام طور پہ مسلمان اس کو مستحب سمجھ کر ہی اذان دے رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی اس کو سنت سمجھ کے یا کوئی بھی اس کو فرض و واجب سمجھ کے نہیں دے رہا ہوتا. تو لہذا اگر قبر کو جب تدفین کی ہے مردے کی تو اس وقت اذان دی تو صحیح ہے، اچھی بات ہے، اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل ہوگا. لیکن ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ جب بھی قبر پر حاضری کے لیے جائیں تو اس پر اذان دیں، اس وقت جا کے فاتحہ پڑھنا چاہیے جیسا کہ مسلمانوں کا معمول اور طریقہ کار ہے.
ٹھیک. مصعب، یہ ایک سوال آیا ہمارے پاس کہ دودھ پیتے بچے کا جھوٹا کھانا پینا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اس کو منع کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ والدہ جو ہوتی ہے اس بچے کی جو والدہ ہیں اسے بھی منع کیا جاتا ہے کہ اس کے کچھ کھایا پیا ہوا چیز نہیں کھائی جائے.
دودھ پیتا بچہ کیا اس کا کیسے جھوٹا بنے گا؟
اب وہ سال ڈیڑھ سال کا ہے اگر، تو
اب اس نے کوئی چیز بچا دی ہے
جی،
تو ظاہر ہے کہ عام طور پہ تو اس کی ملک کی تو کوئی چیز کی نہیں جاتی
جی،
بنائی گئی گھر کے اندر تو اس میں سے اس کو کھلایا جاتا ہے یا اس کے لیے الگ سے کچھ پکایا بھی گیا تو اس کی ملک کرنا مقصد نہیں ہوتا، اس کو مالک بنانا مقصد نہیں ہوتا، اس کو کھلانے کے لیے بنایا جاتا ہے، تو بالکل اس کو کھایا جا سکتا ہے اور اس کو ضائع کرنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. اگر وہ کھانے کے لائق ہے کہ جس کو کھا سکتے ہیں تو پھر تو یہ بالکل وہی بدشگونی اور وہم والی بات ہو جائے گی اور ایک غلط رسم اپنانے والی بات ہو جائے گی. شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو ضائع کیا جائے. اگر وہ ایسا ہے کہ اسے کھا سکتے ہیں، کھانے کے قابل ہے، تو پھر حکم شرع یہ ہے کہ اس کو کھایا ہی جائے گا، اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا.
ضائع ہونے سے بہرحال
بالکل لازم.
اگلی کال دیجیے جی.
میرا مفتی صاحب سے سوال عرض یہ ہے کہ ہوٹل ہے اور اگر کوئی آلو والا نان لے کے لگانے کے لیے آئے، آلو اور اس کے ہو یا کیمے والا نان لگانے کے لیے آئے اور قیمہ اس کا ہو، تو اگر دکاندار سے پوچھے بغیر قیمہ یا آلو رکھ لے تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
کوئی شخص اپنے آلو لے کر آئے یا قیمہ لے کر آئے کہ اس کے نان بنا دو، تو وہ آلو یا قیمہ دکاندار لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟
کیسے لے سکتا ہے؟ جو اس کو دے کر گیا ہے اسی کو بنا کے اس نے دینا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے اور اس کی جگہ دوسرا بنا کے اسے دے دے. بنانے کے بعد اگر کچھ اس میں سے بچ جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ 12 پراٹھے اس کو بنانے کا کہا تھا، نان بنانے کا کہا تھا کہ اس کے ذریعے سے اس میں ڈال کے بنا دے، اب وہ تھوڑا بہت بچ گیا ہے تو وہ اس کو واپس کرے گا. ہاں وہ کہتا ہے کہ تم رکھ لو تو ایک الگ بات ہے کہ پھر وہ رکھ لے، ورنہ اس کی بھی اسے اجازت نہیں ہے کہ بچا ہوا بھی اپنے پاس رکھے. عرفن کوئی ایک آدھا پیس بچ گیا کہ جس کو عام طور پہ لینے والے لیتے نہیں بلکہ پھینک دیتے ہیں، جیسے درزی ہوتا ہے
جی.
اس کے پاس کپڑا لوگ لے کر آتے ہیں تو اس کی بعض اوقات کترنے باقی رہتی ہیں، تو وہ کترنے جو ہوتی ہیں عرفن ضائع ہی کی جاتی ہیں، پھینک دی جاتی ہیں
جی.
وہ درزی رکھ لیتا ہے تو اس کی اجازت ہوتی ہے. تو اسی طرح یہاں پر ہوگا کہ اگر کہیں پر ایسا عرف ہے کہ ایک آدھی کوئی چیز رہ جاتی ہے اور اس کو لوگ عام طور پہ چھوڑ جاتے ہیں تو وہ رکھ سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ رکھنے کی شرعی اجازت نہیں ہے.
جی مصحف، یہ سوال آئے کہ اگر نکاح کر لیا جائے اور رخصتی اور ولیمے کو مؤخر کیا جائے، یعنی صرف نکاح ہوا ہے رخصتی بعد میں ہوگی، تو ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟
دیکھیں شرعی اعتبار سے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے
کہ نکاح ہوا اور رخصتی جو ہے وہ دیر میں ہوئی، اور رخصتی کے بعد ہی ولیمہ ہوتا ہے، شب زفاف کے بعد، اس سے پہلے تو ولیمہ ہوتا بھی نہیں ہے، تو رخصتی تاخیر کے ساتھ کی جا سکتی ہے. ہمارے اسلاف میں سے کئی کا، یعنی ہو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح ہوا تو اس میں رخصتی تاخیر سے ہوئی تھی، یوں ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح ہوا وہ نکاح کے بعد رخصتی تاخیر سے ہوئی تھی تو ویسے اس تاخیر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تاخیر کے ساتھ نکاح کیا رخصتی کی جائے. البتہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. نمبر ایک یہ کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو اگرچہ یہ ایک دوسرے کے محرم بن چکے ہیں اور گفتگو وغیرہ کرتے ہیں تو شرعاً اگرچہ یہ جائز ہے، لیکن ہمارے یہاں عرف میں بہت ساری برادریاں ہیں کہ جہاں یہ ناپسند سمجھا جاتا ہے، تو جہاں پہ عرفاً اس چیز کو ناپسند سمجھا جاتا ہو تو وہاں پر شریعت بھی اس چیز کا حکم دے گی کہ آپ اس سے گریز کریں گے، اس سے بچیں گے اور آپس میں اس طرح کی گفتگو تعلقات وغیرہ نہیں رکھیں گے. ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو، اور بعض اوقات منگنی کے بعد، وہ تو ناجائز، وہ حرامی کام ہوتا ہے، نکاح کے بعد بسا اوقات آپس میں گفتگو ہوتی ہے اور آنا جانا شروع ہوتا ہے تو رخصتی سے پہلے بعض اوقات آپس میں کچھ ایسی انبن ہو جاتی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ نعوذ باللہ نکاح کے ختم کرنے تک پہنچ جاتا ہے،
بگڑ جاتا
ہے اور پھر مسئلہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اب بسا اوقات تو وہ چھوڑ دیتا ہے، بسا اوقات وہ لٹکا دیتا ہے، تو اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں. تو لہذا اس کو پیش نظر رکھا جائے کہ اگر اس طرح کا معاملہ پیش آنے کا اندیشہ ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ فوری طور پر رخصتی کر دی جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے.
تو اس میں احتیاط کس کو کرنی ہوگی؟ یعنی لڑکا لڑکی جن کا نکاح ہو رہا ہے، ساری ذمہ داری انہیں پر آئے گی یا دونوں طرف کے جو بڑے افراد ہیں، فیملی ممبرز ہیں، وہ بھی اس میں کوئی کردار ادا کریں گے؟
دیکھیے بنیادی اعتبار سے تو انہی دونوں کا جو ہے وہ کردار ہے کہ ان دونوں نے رکھنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہی ایک دوسرے کے محرم بنے ہیں، ایک دوسرے کے جو ازواج رشتہ ازدواج کے اندر جو منسلک ہوئے ہیں یہ دونوں ہوئے ہیں. باقی رہا بڑوں کا تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی کردار ہے کہ جس جس کے پاس اختیار ہے، جو جو سمجھا سکتا ہے اور روک سکتا ہے ایسے معاملات سے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کو سمجھائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر برباد ہو جائے. اور گھر برباد ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں کہ یہ دونوں ہی خراب ہوں، بسا اوقات پھر خاندانوں میں ٹھن جاتی ہے اور پھر ساری عمر جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے دلوں کے اندر بغض و کینہ رکھے بیٹھے رہتے ہیں، تو اس لیے ہر ایک کو اس حوالے سے احتیاط برتنی چاہیے۔
جی مصر، اگر شوہر جو ہے، سوال ہے کسی خاتون کا کہ شوہر بہن بہنوئی سے ناراض ہیں اور مجھے بھی منع کرتے ہیں کہ تم بھی ان سے نہ ملو، تو اب میرے بارے میں کیا حکم ہو؟
دیکھیں، بہنوئی سے اگر کوئی رضاعت کا رشتہ نہیں ہے
جی،
تو ظاہر ہے کہ بہنوئی تو ویسے ہی نامحرم ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، تو اگر بہنوئی ان کا نامحرم ہے تو پھر اس صورت میں تو ان کو اس سے ملنا ویسے ہی درست نہیں ہے، چاہے شوہر ناراض ہو یا نہ ہو۔
ٹھیک
ہے، بہنوئی سے تو نہیں ملے گی۔
ٹھیک ہے،
باقی رہی بہن، تو بہن جو ہے وہ محرم ہے،
ٹھیک،
اس سے تعلق رکھنا ہوگا۔ اب تعلق رکھنے سے مراد یہ ہے کہ کبھی اس کو فون کر لیا، دعوتوں میں مل گئے تو اچھی طریقے سے اس سے گفتگو کر لی۔ چونکہ یہاں پہ معاملہ اس کے اپنے گھر کا ہے، تو اب اگر یہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس سے جا کے ملتی ہے، تعلق رکھتی ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا اپنا گھر خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو حکمت عملی کے ساتھ شوہر کو سمجھائے تاکہ اس کا جو تعلق ہے وہ صحیح طریقے سے قائم رہے، لیکن جیسے خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، تو پھر بہن کے ساتھ یہ حسن سلوک کرنا ضروری ہے، ملاقات ہوتی ہے، سلام دعا کرنا یہ ضروری ہے، سال میں ایک آدھ دفعہ ملاقات بھی اس سے کرے تاکہ ان کا آپس میں تعلق رہے۔ قطع تعلقی کرنے کی شوہر کی ناراضی کی وجہ سے اجازت نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ شوہر اگر بہن سے، یعنی اپنی سالی سے ناراض ہے، تو یہ الگ بات ہے کہ اس کو ناراض ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس کی نامحرم ہے تو اس کے اس سے کوئی ایسے معاملات ہونے ہی نہیں چاہیے کہ نوبت یہاں تک آئے کہ وہ ناراضی کا معاملہ پیدا ہو، کیونکہ وہ یہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، تو نامحرم سے تو کوئی اس طرح کی گفتگو، کوئی رابطہ رکھ ہی نہیں سکتے کہ ناراضی کی صورتیں پیدا ہوں۔
ٹھیک، اسے ایک سوال ہے کہ تین بیٹیوں کے بعد بیٹا ہو یا تین بیٹوں کے بعد بیٹی ہو تو اسے بھاری سمجھا جاتا اور اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو ایسا درست سے سمجھنا ہے یا نہیں؟
تین بیٹیوں کے بعد بیٹا ہو
اور تین بیٹوں کے بعد پھر بیٹی ہو،
اچھا، اب
یعنی تین بیٹیاں تھیں
میں جی، تو ایسا تو کہیں پڑا نہیں ہے، اور ایسا بھاری سمجھنا بھی فضول ہے، بلکہ یہ تو لوگ اچھا سمجھتے ہیں
جی،
یعنی کہ تین بیٹیاں مسلسل ہوئی ہیں
جی،
تو آپ تمنا ہوتی ہے کہ بیٹا ہو عام طور پہ، تو آپ بیٹا ہوگا تو لوگ اس کو اچھا ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو تمنا ہوتی ہے کہ بیٹیاں ہوں
جی،
تو اس کا آنا بھاری سمجھنا یہ عجیب سی بات ہو جاتی ہے، ہرگز اس کو ویسے ہی بھاری نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی بھاری نہیں ہوتا، کوئی اس طرح کی نحوست نہیں ہوتی۔ عادت فرماتے ہیں کہ نحوست کفر اور شرک کے اندر اور بد مذہبی اور گناہ کے اندر ہوتی ہے، مسلمان کے اندر کوئی اس طرح کی نحوست نہیں ہوتی، جو آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنا رزق اس کا مقرر ہوتا ہے، جو ملتا ہے اسے، تو کسی کو بھاری نہیں سمجھنا چاہیے۔
اچھا مطلب اس میں ایک چیز یہ کہ پروٹیکشن ہوتی ہے ذرا زیادہ، جیسے آپ نے بھی فرمایا خواہش تو ہوتی ہے کہ تین بیٹیاں ہیں تو اب بیٹے کی ولادت ہو گئی، یا تین بیٹے تھے اب بیٹی کی ولادت ہو گئی، تو کچھ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، جذباتیت ہوتی ہے، اس کو زیادہ کیئر کیا جا رہا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا؟
اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں بیٹیاں ہوں اور بیٹا ہو
جی،
تو اس بات کو کا حکم دیا گیا ہے کہ بیٹے کو بیٹی کے اوپر ترجیح نہ دے،
ٹھیک،
یعنی
احساس
ہاں ایسا نہ ہو کہ اب تین بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا تو بیٹے کے ایسے لاڈ اٹھا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بیٹیوں کو محرومی کا احساس ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب بھی گھر میں آئے تو حکم یہ ہے کہ پہلے بیٹی کو دے پھر بیٹے کو دے، کوئی چیز لے کر آیا تو پہلے بیٹی کو دے پھر بیٹے کو دے، تو بیٹی کا جو لاڈ ہے وہ بیٹے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس گھر کے اندر تین بیٹیوں کے بعد بیٹا آئے گا تو پھر بیٹیوں کو خود جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ خود اس کی لاڈ اٹھانا چاہتی ہیں، تو ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر، یہ کہیں اس طرح کا تصور پیدا ہو گیا ہوگا، ورنہ تو جب تین بیٹیوں کے بعد بیٹا آئے یا تین بیٹوں کے بعد بیٹی آئے تو اس کا لاڈلاپن الگ ہوتا ہے۔
کال دیجیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رالت کے کتنے عرصے کے بعد لکھی گئی؟
یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے کتنے عرصے کے بعد حدیث پاک لکھی گئی؟ دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے کتابت حدیث، یعنی حدیث کا لکھا جانا، اور دوسری چیز ہے تدوین حدیث، حدیث کو ایک جگہ پر مدون کرنا۔ جو کتابت حدیث ہے، حدیث کا لکھنا ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس سے شروع ہو چکا تھا،
حیات ظاہری میں
جی بالکل۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز لکھ لیا کرتا تھا، تو مجھے بعض انصار نے یہ کہا کہ آپ ہر چیز لکھ لیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلال میں بھی کلام فرماتے ہیں، خوشی میں بھی کلام فرماتے ہیں۔ تو آپ فرماتے کہ میں رک گیا، پھر اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکتب، لکھو، کیونکہ میرے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، درست نکلتا ہے، یعنی چاہے غضب کے اندر کلام ہو، چاہے خوشی کے اندر کلام ہو، عام روٹین میں کلام ہو، جو بھی زبان اقدس سے نکلے گا وہ حق ہوگا، تو اس کو لکھو۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا لکھنا یہ بھی ثابت ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس قرآن کے علاوہ کچھ اور چیز ہے، تو آپ نے منع فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے، البتہ کچھ چیزیں ہیں جو مجھے میرے پاس لکھی بھی موجود ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی تھی وہ آپ کے پاس لکھی بھی موجود تھی، آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احادیث طیبہ لکھوایا کرتے تھے دوسروں کے ذریعے۔ پھر یہ سلسلہ آگے تابعین میں چلتا رہا، تبع تابعین کے اندر چلتا رہا۔ تابعین کے زمانے کے اندر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مختلف گورنروں کو خط لکھے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا جائے۔ تو حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محمد بن مسلم ابن شہاب زہری جو ہیں، انہوں نے پھر جو ہے وہ احادیث طیبہ کو ایک جگہ جمع کرنا شروع کیا۔ تو تدوین حدیث یعنی ایک جگہ جمع کرنا، یہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ جہاں تک معاملہ ہے لکھنے کا، تو لکھنے کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ حضور علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھ کے بھیجے، جو خط لکھا ہے یہ بھی حدیث مبارکہ ہی کہلائے گا۔ اسی طرح آپ نے دیت کے، زکوٰۃ کے بعض احکام جو ہے وہ مختلف جو آپ کے دور کے اندر گورنر تھے ان کو لکھ کر بھیجے تھے۔ بعض نے عرض کی، جیسے ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا تو انہوں نے عرض کی کہ یہ مجھے لکھوا دیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اکتبوہ لی ابی شاہ، کہ ابو شاہ کے لیے اس کو لکھ کر دے دو۔ تو لکھنے کا سلسلہ زمانے اقدس کے اندر شروع ہو چکا تھا، لیکن اس کو ایک جگہ جمع کرنا، مدور کرنا، یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ہوا ہے۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ جو شام کو خوشبو لگانے سے، ہمارے یہاں باتیں مشہور ہیں کہ شام کو خوشبو لگانے سے جنات وغیرہ آ جاتے ہیں، اور اس طرح نہیں لگانی چاہیے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
یہ بہت زیادہ ہمارے یہاں معروف ہے کہ اگر بچوں کو شام میں یا ویسے ہی خوشبو لگا دی جائے اور وہ باہر نکلیں تو بچوں کو جن چمڑ جاتے ہیں، تو یہ بالکل جو ہے وہ الٹ بات ہے۔ یعنی حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ مغرب کے بعد، یعنی جب سورج غروب ہو جائے، تو اس کے بعد تھوڑے ٹائم تک بچوں کو باہر نہ نکالا جائے، عورتیں باہر نہ نکلیں، بچے وغیرہ اندر رہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوئی ہوتی ہے، جنات وغیرہ چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہاں وجہ یہ بیان کی گئی کہ بچے عمومی طور پر ان کے نجاست ہوتی ہے، اور نجاست کو پاک کرنے پر وہ قادر نہیں ہوتے، اس حال میں ہوتے ہیں، تو ممکن ہے کہ اس نجاست کی وجہ سے بچے سے وہ جنات وغیرہ چمٹ جائیں، پڑھنے پر وہ قادر نہیں ہوتے تو جنات وغیرہ چمٹ جائیں اس سے، یہ ممکنہ بات ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہو ہی ہو۔ تو حکم اس بنیاد پر یہ دیا گیا تھا، بڑے نکلتے ہیں، بڑے جو ہے وہ پاک ہوتے ہیں عام طور پر، اور پڑھنے پر بھی قادر ہوتے ہیں کہ کچھ پڑھیں تاکہ ایسی مخلوقات سے اس کی حفاظت رہے، لیکن اس کو الٹ کر دیا گیا کہ اگر آپ خوشبو لگائیں تو یعنی پاک رہیں، ستھرے رہیں، تو اس صورت میں جنات آپ کے جو ہے وہ چمٹ جائیں گے، اور آپ بغیر خوشبو کے رہیں، بو آ رہی ہو تو پھر جنات آپ سے بھاگ جائیں گے۔
جو صحیح تھا وہ غلط کرا دیجیے۔
جو ہمیں حکم دیا گیا کہ قضاء حاجت کے لیے بندہ جاتا ہے واش روم کے اندر، تو حکم یہ دیا گیا کہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیان کیا گیا کہ یہ جنات کے حاضر ہونے کی جگہ ہے، تو خبیث جنات سے، خبیث جنیوں سے پناہ مانگی گئی اللہ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ان کے ایک خلیفہ نے اس بات کو بیان کیا، جسے مفتی حمیدی صاحب نے بیان کیا تھا، کہ ان کے خلیفہ نے اس بات کو بیان کیا کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اس طرح ناپاک رہتے ہیں نا عورتیں وغیرہ، ان سے، ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں، جھپٹ کے اندر آنا اور ان کو جنات کے اس طرح کے معاملات ہونا، ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لہذا پاک رہا کرو، ستھرے رہا کرو، تو تمہارے ساتھ ایسے معاملات پیش نہیں آئیں گے.
سبحان اللہ. اگلی کال دیجیے جی.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ جیسے جنازہ آیا، جنازے کی نماز پڑھائی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی ذرا رحمت فرما دیں. یا اسی وضو سے کوئی اگر جوہر کا وقت یا عصر کا وقت نماز کا وقت ہو رہا تو پڑھ سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے.
جنازہ پڑھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر جنازہ پڑا ہے تو با وضو پڑا ہے تو اسی وضو سے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اور چاہے تو دیگر نمازوں کا وقت ہو گیا ہے تو وہ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، مکروہ وقت نہیں ہے تو نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. جنازہ پڑھنے سے وضو نہیں روٹتا، یہ غلط فہمی ہے.
ٹھیک ہے. مطلب مسجد میں چھوٹے بچے کو جس کا ڈائپر وغیرہ بندھا ہوا اس کو لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں لے کے جا سکتے؟
اگر بچہ ایسا ہے کہ جس سے اس بات کا ظن غالب ہے کہ وہ نجاست کر دے گا
جی،
تو پھر اس صورت میں تو اس کو لے جانا یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ کی بات ہے. اور اگر اس بات کا اندیشہ نہیں، جیسے بچہ ٹرینڈ ہوتا ہے
جی،
فارغ ہو چکا ہے، اب اس کو پیمپر پہنا کے لے گئے ہیں، تو یہ اندیشہ نہیں ہے کہ کرے گا، لیکن پھر بھی یہ ناپسندیدہ کام ہے کہ ایسے بچے کو لے جایا جائے کہ جو اس طرح کی نجاست کر سکتا ہے، تو اچھی بات نہیں ہے کہ اس کو لے کر جایا جائے، مکروہ تنزیہ ہے.
ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے جی.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ علم نجوم سیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
اچھا جی، علم نجوم.
دیکھیے، جو نجوم سیکھے گا وہ ایک نجوم ہوتا ہے ستاروں کا علم
جی.
ایک علم کی حیثیت ہوتی ہے وہ جدا ہے
جی.
جس کے ذریعے سے آپ مثال کے طور پہ راستہ معلوم کرنا چاہتے ہیں یا آپ جو ہے وہ وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو علوم ایک الگ چیز ہوتی ہے
صحیح.
اس کا استعمال الگ چیز ہوتی ہے. اور نجوم کا جو علم سیکھتا ہے وہ نجومی ہی بنتا ہے، اور اس نے جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ غلط ہی کرنے ہوتے ہیں، وہ نجومی بن جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو مستقبل کا حال بتا رہے ہوتے ہیں
جی.
لوگ ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، یہ سارے ناجائز و حرام کام ہیں. جو سیکھنے والی چیزیں اسے سیکھیں، یعنی فرض علوم جو آپ پر لازم ہے، جس کا سیکھنا آپ کے اوپر ضروری ہے، جس کے ذریعے سے آپ کے عقائد کی، آپ کے ایمان کی حفاظت ہے، آپ کے اوپر لازم ہونے والے فرائض و واجبات جن کے ذریعے ادا ہوں گے، ان کا علم نہیں ہوتا. یعنی عقیدے کا بنیادی علم کے جس کے ذریعے سے ایک مسلمان سنی صحیح العقیدہ رہتا ہے، وہ چیزیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی
جی.
اور طرح طرح کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ عجیب سی بات ہو جاتی ہے. نماز کیسے پڑھیں گے پوری صحیح طریقے سے، اس کا علم نہیں ہوتا. نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کے مکروہات تحریمہ کیا ہیں، مفسدات کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، سنت موقعہ کیا ہیں، اس کے بارے میں لوگ علم حاصل نہیں کرتے اور پھر آگے کی طرف جانے کی سوچتے ہیں. تو آپ پہلے ان چیزوں کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اس کو حاصل کرتے کرتے آپ کو ایک اتنا عرصہ گزر جائے گا کہ اس کے بعد جب آپ دوسرے علم حاصل کرنے جائیں گے تو آپ کو دیگر علوم کا راستہ ملے گا، اور اسی میں انشاءاللہ زندگی پوری ہو جائے گی. ایسی چیزوں کی طرف جانے کی آپ کو حاجت ہی نہیں پڑے گی.
اس کا ایک وجہ ہوتی ہے کہ ایک امتیاز کی وجہ ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ جی مجھے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک نمایاں وصف مل جائے، نمایاں علم مل جائے. عمومی طور پہ جو لوگوں کو چیزیں حاصل نہیں ہے، علم حاصل نہیں ہے، میں وہ حاصل کروں گا تو ذرا ممتاز ہو جاؤں گا. تو ایسی جو نیتیں ہوتی ہیں، اب جو آپ نے فرمایا کہ فرض علم بے شک وہ درست ہے، میں عوامی اعتبار سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی نماز سیکھیں گے، روزہ سیکھیں گے، یہ تو سب کو آتے ہیں یا سب سیکھ ہی رہے ہیں، میں کوئی ایسی چیز سیکھوں ذرا معاشرے سے، زمانے سے جدا ہو جاؤں؟
دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ دینی اعتبار سے اس کو دیکھیں گے، نیت کے اعتبار سے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دو حدیثیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألوک علما نافعا، کہ اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں
جی.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری جو حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے علم سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ جس میں نفع نہیں ہوتا
جی.
تو یعنی علم غیر نافع سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگا کرتے تھے. تو ہمیں وہ علم حاصل کرنے کا، اس علم کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو نفع بخش ہو. اور نفع بخش یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب وہ علم بھی اچھا ہو اور دوسرا آپ کی نیت بھی اچھی ہو. حتیٰ کہ علم دین، احادیث طیبہ کا علم، قرآن پاک کا علم، فقہی مسائل کا علم، اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ سیکھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر لے گا تو روایتوں کے مطابق ایسا شخص جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگے گا۔ تو اچھا علم اگر اس بنیاد پہ بندہ اس نیت کے ساتھ، بری نیت کے ساتھ سیکھ رہا ہے کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر لے، تو وہ بندہ مضموم ہو جاتا ہے، اس کا علم علم نافع نہیں رہتا، علم دار ہو جاتا ہے، ایسا علم ہو جاتا ہے کہ جو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے۔ تو پھر اور علوم کے بارے میں ہم کیا کہیں کہ جس کا مقصود ہی بندے کا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے نمایاں ہو سکے۔ تو یہ جو دوسرے علم ہیں، اس میں سے بعض علم وہ ہوتے ہیں کہ جو فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی کسی ایک نے حاصل کر لیا، چند نے حاصل کر لیا، تو اس سے سب کے اوپر سے اس کا جو فرض ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ جیسے علم توقیت ہے کہ اس کا سیکھنا فرض کفایہ، بعض نے سیکھ لیا تو اب بقایا سے وہ ساقط ہو گیا۔ لیکن بہت سارے علوم وہ ہیں کہ جن کا سیکھنا فرض عین ہے،
صحیح
کہ بھائی آپ ایک صحیح مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں، نظریات کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے، یہ تو سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض عین ہے۔ تو وہ سیکھے بغیر آپ فرض کفایہ کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کا سیکھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، تو یہ علم غیر نافع ہوا جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو لہذا اگر کوئی اس طرح کی نیت کرتا ہے، نمایاں ہونے کی نیت کرتا ہے، تو میں نے عرض کی کہ جو اچھے علم ہیں اس میں بھی اگر یہ نیت ہو تو بندہ جو ہے جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ تو پھر یہاں پر تو وہ علم ایسا ہے بھی نہیں کہ جس میں کسی طرح کی جو ہے وہ بھلائی ہو، اور پھر اس کو سیکھنے کے لیے بندہ اس طرح کی نیت کرے گا تو یہ ظلمات بعدہ فوق بعد کے قبیل سے ہوگا کہ اندھیرے کے اوپر اندھیرا بنا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے اس طرح کی نیت بھی نہیں رکھنی چاہیے، اور جو چیزیں آپ پر لازم ہیں اس کو اچھی نیت کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
ماشاءاللہ، اللہ ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔ جی
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ پانی کا ٹینک یہ جو پینے اور وضو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر اگر مرا ہوا چوہا یا چھپکلی اوپر ڈھکنا کھولنے کے بعد پایا جائے تو اس پانی کو ضائع کر دیں، یا کپڑے دھونے یا دیگر کام میں استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کو بالکل ضائع کر دیں؟
ٹھیک ہے،
دیکھیں جو ایسا جانور ہے کہ جس میں بہتا ہوا خون ہے، جیسے چوہے کی مثال اس میں دی گئی ہے، تو اگر وہ اس کے اندر مر گیا ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب اس کو نکالنا ہوگا، پورا نکال کے اس کو صاف کرنا ہوگا، یا پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اوپر سے پانی ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں یہاں تک کہ پانی بہنا شروع ہو جائے، یعنی چوہا نکال دیا اور پھر اس کے بعد اوپر پانی ڈالتے رہے یہاں تک کہ پانی بہنا شروع ہو گیا۔ تو پھر اس صورت میں وہ اتنا پانی بہ جائے کہ ان کو ظن غالب ہونے لگے کہ جو نجس چیز ہوگی وہ دور ہو چکی ہے، تو پھر اس صورت میں وہ پانی پاک ہو جائے گا۔
ٹھیک، مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ سوال تو بڑا انوکھا سا ہے، ان معنوں میں کہ بڑا عام سا لگ رہا ہے، لیکن پوچھا گیا کہ سوتیلی والدہ جو ہے وہ محرم ہے؟
جی بالکل، سوتیلی والدہ جو ہے وہ محرم ہے، یعنی ان کے والد کی جو بیوی ہیں
جی،
ان کی والدہ کے علاوہ، تو وہ ان کے لیے محرم ہے۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ جی
میرا سوال ہے، اگر وتر قضا ہو جائیں تو ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟
ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب یہ ایک وجہ یہ بھی اس کی سامنے آئی ہے کہ بعض اوقات ایک مسئلہ سنا ہوتا ہے کہیں پہ مساجد وغیرہ میں کہ جی وتر جو ہے وہ لیٹ نائٹ پڑھیں، تاخیر سے پڑھیں تو افضل ہے۔ اب بعض افراد جو ہے وہ اس کو افضلیت کو پانے کے لیے وتر عشاء کی نماز کے ساتھ نہیں پڑھتے، بعد میں پڑھنے کی نیت کر لیتے ہیں، لیکن پھر وہ کسی بھی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، اپنے معمولات کی وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں اور قضا ہو جاتے ہیں، تو دونوں باتوں کا ارشاد فرمائیے۔
دیکھیں وتر پڑھنے کا طریقہ کار جو ادا کا ہے وہی قضا کا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ دو باتیں ہیں یہاں پر اس حوالے سے، نمبر ایک یہ کہ جب وتر قضا ہو گئے اور آپ مثال کے طور پر ادا کر رہے ہیں اس کو ظہر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد، تو جب آپ ادا کریں اور لوگوں کے سامنے آپ ادا کریں گے، اب اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے اس میں دعائے قنوت کے لیے، تکبیر قنوت جب آپ کہیں گے اللہ اکبر، اس میں اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو لوگ تشویش کے اندر پڑیں گے کہ یہ وتر پڑھنے کا کون سا وقت ہے، تو ایک تعداد ہوگی کہ جو یہ سمجھ جائے گی کہ یہ وتر کی قضا ادا کر رہا ہے۔ تو قضا چونکہ قصدن ہوا وہ گناہ ہے، اب اس کا اظہار بھی یہ گناہ ہوگا، تو لہذا اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر لوگوں کے مجمع کے اندر پڑھ رہا ہے تو پھر اس صورت میں جب وہ تکبیر قنوت کہے گا اللہ اکبر، تو اس وقت ہاتھ نہ اٹھائے، ہاتھ نیچے ہی رکھے، کیونکہ ہاتھ اٹھانا ویسے سنت مبارکہ ہے، لیکن اگر اس میں ہاتھ نہ اٹھائے تکبیر قنوت میں تو کوئی نماز میں فرق نہیں پڑے گا. اور یہاں پہ حکم یہی ہے کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے وتر بہت زیادہ قضا ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اختصار کے ساتھ پڑھ رہا ہے, یعنی جو اس کو رعایت دی گئی ہے قضا نمازوں کے حوالے سے, تو پھر دعائے قنوت کی جگہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا بھی پڑھ سکتا ہے, رب اغفر لی بھی پڑھ سکتا ہے, اتنا پڑھ کے بھی رکوع کے اندر جا سکتا ہے. دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے وہ کہ لوگ فضیلت پانے کے لیے بعض اوقات عشاء کے بعد پڑھتے نہیں اور آخر وقت میں پڑھتے ہیں, تو حکم یہ ہے کہ جو جاگنے پر قدرت رکھتا ہے کہ اسے اس بات پر قدرت ہے کہ وہ سوئے گا تو تہجد میں اٹھ جائے گا, تو اس کے لیے حکم یہی ہے, اس کو یعنی ذنِ غالب یہ وہ اٹھ جائے گا, تو پھر اس صورت میں اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ وتر کو نہ پڑھے, تہجد پڑھے تو اس کے بعد آخر کے اندر جا کے وتر پڑھے, کہ آخر میں وتر پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کسی کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کی آنکھ نہیں کھلے گی, اس کو اپنی عادت پتہ ہے, تو پھر اس صورت میں اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ وتر پڑھ کے پھر سوئے, بغیر وتر پڑھے نہ سوئے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے. جی
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہیں, پانچوں نمازوں میں جب اذان ہوتی ہے وہ تقریباً جماعت سے 15-20 منٹ پہلے ہوتی ہے, مغرب کی اذان ہوتے ہی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, اس میں کیا حکمت ہے, اس میں کیوں ٹائم نہیں دیا جاتا ہے؟
ٹھیک ہے جی.
جی اس میں اصل میں دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سنت سے ثابت ہوتی ہیں, طریقہ کار جو چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, تو دیگر نمازوں کے اندر جو طریقہ کار رہا ہے وہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اتنا وقت ہوتا ہے کہ جس میں وضو کرنے والا وضو کر لے, کھانا کھانے والا کھانا کھا لے, اپنی حاجتوں سے فارغ ہونے والا فارغ ہو جائے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہمیشہ طریقہ کار رہا ہے وہ یہی رہا کہ مغرب کی نماز میں اذان کے فوراً بعد جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے, اس میں تاخیر نہیں کی جاتی, حتیٰ کہ اگر کوئی شخص دو نفل کی مقدار یعنی اتنا وقت تاخیر کرے کہ دو نفل کی وقت گزر جائے تو یہ کراہت تنزیہ اس کے اندر پائی جاتی ہے, مکروہ تنزیہ ہے. اور اگر اتنی دیر کر دی کہ ستارے آپس میں مل گئے, قریب قریب ہو گئے, تو پھر اس صورت میں یہ مکروہ تحریمی ہے, پڑھنا پھر بھی پڑے گی, چھوڑ پھر بھی نہیں سکتا, لیکن اس طرح جان بوجھ کے کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے, گناہ کی بات ہے.
اور قضا ہونے سے بھی بچ جائے گی اس سے کہ وہ دو نفل کی تاخیر سے زیادہ کری, مکروہ تحریمی جو وقت ہے اس میں پڑے گا تو قضا ہونے سے تو میں بچ جائے گی.
قضا تو نہیں کرے, قضا تو جو وقت ہے مغرب کا وہ عشاء کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک کہ اس سے پہلے جب بھی مغرب پڑے گا ادا ہی ادا ہوگی, قضا نہیں ہوگی.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
صاحب کی برگاہ میں عرض ہے کہ شادی کا جو طریقہ ہے میرے کون سی رسومات ہونی چاہیے وہ بتا دیں اور مہندی لگانا کیسے.
ٹھیک ہے جی, شادی میں کون سی رسومات سے ہونی چاہیے اور مہندی غالباً لڑکے کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں.
دیکھیں رسومات ہر علاقے اور ہر خاندان وغیرہ کی الگ الگ ہوتی ہیں, تو ہر وہ رسم کے جو شریعت مطہرہ سے نہیں ٹکراتی اور لوگوں کے اوپر اس کا بوجھ نہیں بنتا تو اس کی ادائیگی میں حرج نہیں ہے کہ وہ ادا کی جا سکتی ہے, یعنی شریعت مطہرہ کے اصول کے مطابق ہے, شریعت اس سے منع نہیں کرتی. تو ایسے رسم و رواج جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں یہ ہر جگہ ہی تقریباً رسم ہوتی ہے کہ شادی میں یعنی جس وقت نکاح ہوا ابھی رخصتی نہیں ہوئی اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کھانا کھلایا جاتا ہے, حالانکہ شرعی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے, دلہن والے کھانا عام طور پہ کھلاتے ہیں لیکن یہ کھانا ہمارے یہاں رواج بنا ہوا ہے,
بارات کا کھانا,
بارات کا کھانا ہوتا ہے, تو یہ اگر کھلایا جاتا ہے اور اس میں کوئی خلاف شرع کام نہیں ہوتا, مثال کے طور پر جو عورتیں ہیں خواتین ہیں وہ الگ ہوتی ہیں, مرد الگ ہوتے ہیں, کوئی موسیقی وغیرہ نہیں ہوتی, ناجائز کام کوئی نہیں کیا جا رہا, تو یہ ایک رسم ہے, ایک رواج ہے, ورنہ اس کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہ کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح بعض اور رسمیں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر گناہ نہیں ہے تو وہ کرنے میں مسئلہ نہیں ہے, البتہ وہ رسومات کے جو شریعت مطہرہ سے ٹکراتی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ مہندی میں لڑکے کو مہندی لگانا تو یہ ناجائز و حرام کام ہے, لڑکے کو مہندی جو ہے وہ اس کے بالوں میں لگائی گئی تو ایک الگ بات ہے اور کسی محرم نے لگائی تو ایک الگ بات ہے, یعنی کسی محرم نے اس کے سر کے بالوں پر مہندی لگائی ہے, داڑھی کے بالوں پر مہندی لگائی ہے تو وہ لگائی جا سکتی ہے, باقی اس کو چہرے پر ہاتھ پر مہندی لگانا یہ تو ناجائز و حرام کام ہے, وہ تو کوئی نہیں لگا سکتا. تو جو ناجائز ہے, ناجائز حرام کام جو رسومات ہیں وہ اگر کی جاتی ہیں تو وہ ناجائز و حرام ہے. اسی طرح بعض رسومات ہوتی ہیں کہ اگرچہ وہ شریعت مطہرہ سے ٹکراتی نہیں ہے لیکن ان رسومات کی وجہ سے نکاح مشکل ہو جاتا ہے.
ٹھیک.
یعنی ایسی ایسی رسومات اس میں داخل کر دی جاتی ہیں کہ نکاح ہوگا تو خاندان کے لڑکی والے جو ہے وہ لڑکے والے کی والدہ کو بھی اتنا کچھ دیں گے, دادی کو بھی دیں گے, تو نانی کو بھی دیں گے, تو فلاں کو بھی دیں گے, فلاں کو بھی دیں گے, یہ جو ہے وہ انتظامات کریں گے. تو بعض ان میں سے اگرچہ کہ فی نفسی ہی جائز ہوتی ہیں کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ رشوت کے زمرے کے اندر آ رہی ہوں. اگر تو وہ رشوت کے زمرے کے اندر آ جائیں گی کہ لڑکی والے مجبور ہو کے دے رہے ہیں تو پھر وہ شریعت کے ہی خلاف ہو جائیں گی, وہ تو ناجائز ہو جائے گا, رشوت ہو جائے گی. جو جائز بھی ہوں گی صورتیں کہ جہاں پر وہ مجبور ہو کر نہیں دے رہے, اپنی عزت بچانے کے لیے نہیں دے رہے, تو وہاں پر بھی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے نکاح مشکل ہو جاتا ہے. یعنی جو لڑکی والے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ آزمائش میں آ جاتے ہیں اور بعض اوقات لڑکے والے آزمائش کے اندر آ جاتے ہیں, تو ایسی رسومات کے جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
علی شاہ بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ابھی مسئلہ بیان ہوا ہے کہ مغرب کی نماز اگر تاخیر سے پڑھے تو وہ مکروہ تحریمی ہے, تو اگر ٹائم کے اندر اندر نماز پڑھتے ہیں تو مکروہ تحریمی کی تعریف ذرا فرما دیں کہ مکروہ تحریمی جو ہوتی ہے وہ تو حرام کے قریب ہوتا ہے, تو اس کی ذرا سمجھ نہیں آئی, ذرا اس کی وضاحت فرما دیں.
ٹھیک ہے
جی. اصل میں دیکھیں ایک مکروہ تحریمی نماز کے اندر ہوتا ہے اور ایک مکروہ تحریمی جو ہوتا ہے وہ نماز کے خارج کے اعتبار سے ہوتا ہے. کہ جیسے اب عصر کا وقت ہے, عصر کا وقت جو ختم ہوتا ہے وہ غروب آفتاب کے بعد ہوتا ہے, یعنی جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا تو عصر کا ختم ہوگا. لیکن جب سورج متغیر ہو جائے, یعنی ایسا ہو جائے کہ اس سورج کے اوپر نگاہیں جمنی لگیں, تو یہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں کراہت آتی ہے, مکروہ تحریمی یہ وقت ہوتا ہے. اگر کوئی جان بوجھ کے اتنی تاخیر کرتا ہے کہ عصر کا یہ وقت شروع ہو جائے, یعنی آخری 20 منٹ آ جائے, تو یہ کام کرنا اس کا مکروہ تحریمی ہے, لیکن اس وقت میں بھی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو اسی طرح مغرب کی جو نماز ہے وہ اتنی تاخیر سے پڑھے گا تو نماز تو اس کی ہو جائے گی, لیکن ایسی تاخیر کرنا یہ مکروہ تحریمی ہوگا, یہ گناہ کا کام ہوگا. جس طرح کے عصر کے وقت کی مثال ہے کہ اس وقت میں اگر کسی نے نماز پڑھی تو نماز اس کی ہو گئی, لیکن اس طرح کرنا اس کا مکروہ تحریمی ہوگا, گناہ ہوگا جس پر اس کو توبہ کرنا ہوگی.
ٹھیک ہے. مجھ سے ایک سوال آیا کہ گھر خرید کر رینٹ پر دیا اور اسے کمیٹی ڈالی ہے تاکہ بچیوں وغیرہ کی بچوں کی شادی کر سکے, تو اب زکات جو ہے وہ گھر کی مالیت پہ ہوگی, جو بی سی ڈالی ہے اس پر ہوگی, رینٹ پہ ہوگی, کس پہ ہوگی؟
دیکھیں جو رینٹ آتا رہا
جی,
آپ اسے چاہے بی سی میں ڈالیں چاہے آپ اس کو سنبھال کے رکھیں, اگر رینٹ آپ کے پاس بچا رہتا ہے, کرایہ بچا ہوا رہتا ہے
جی,
اور وہ رینٹ اتنی مقدار کو پہنچ جاتا ہے کہ نصاب کے برابر ہو جاتا ہے, یعنی 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جاتا ہے, اور یہ رقم آپ کے پاس ضرورت کے علاوہ ہے, یا آپ کے پاس دیگر سونا چاندی وغیرہ رقم وغیرہ موجود ہے جس کے ساتھ مل کر یہ رقم نصاب کو پہنچ جاتی ہے جی, تو پھر آپ کے اوپر زکات لازم ہوگی. کیونکہ کرایہ پہ مکان چڑھایا ہوا ہے تو مکان کے اوپر تو زکات نہیں ہے, وہ کرایہ آتا ہے اور اس کو بچا کے رکھتے ہیں, سنبھال کے رکھتے ہیں, تو اس پر شرائط کے ساتھ زکات لازم ہوگی. اور اگر وہ خرچ کر ڈالتے ہیں
جی
تو بچا ہی نہیں ان کے پاس, تو اس پر بھی زکات لازم نہیں.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. جی
میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ولیمے کی دعوت میں کھانے کے بعد پیسے لیے جاتے ہیں, کیا یہ پیسے لینا ٹھیک ہے؟ اور جس بندے کو دعوت ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ دوسرے شخص کو بھی لے کر جاتا ہے, کیا یہ لے جانا ٹھیک ہے؟ جبکہ جس نے دعوت دی ہوئی ہوتی ہے وہ دو بندوں کا کھانا سادہ بنواتا ہے کہ بھائی ایک بندہ اپنے ساتھ لازمی دوسرا بندہ لے کر آئے گا.
ٹھیک ہے جی. جی اسے
دیکھیں یہ جو لفافہ وغیرہ دیا جاتا ہے یہ تو ہر جگہ رواج ہوتا ہے, وہ خوشی میں ہی عام طور پہ دیتے ہیں, تو اس میں حرج نہیں ہے, وہ تو دے سکتے ہیں. اب رہا یہ کہ دعوت دی ایک کو اور لے کر وہ دوسرے کو بھی جاتے ہیں, اب جس طرح یہ بتا رہے ہیں تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جہاں جہاں دعوت دی جاتی ہے وہ لازمی دو افراد کو دی جاتی ہے کہ آپ آئیں گے اور آپ کے ساتھ ایک آئے گا, عام طور پہ تو ایسا ہوتا نہیں ہے
جی.
لیکن اگر ان کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعوت جب بھی دیں گے تو دوسرے بندے کو لے کر جانا ہی جانا ہے, تو حرج نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے دوسرے بندے کو لے جا سکتے ہیں, لیکن لے کر اس کو جائیں گے کہ جس کا لے جانا جو سامنے والا ہے اس کے اوپر گرا نہیں گزرے گا.
ٹھیک.
اب آپ ایسے بندے کو لے جاتے ہیں کہ جو اس کو گرا گزرتا ہے کہ بھائی اس کو آپ کہاں یہاں پر لے کر آ گئے, تو پھر آپ کو اس کا لے جانا یہ درست نہیں ہوگا. لیکن عام طور پہ بہرحال ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جس بندے کو دعوت دی گئی ہے تو اس کو یہ ہو کہ اس نے ایک بندہ لے کر جانا ہے. اگر تو اپنی مرضی سے وہ لے کے جا رہا ہے تو پھر اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر دعوت ایک بندے کو دی وہ اپنے ساتھ دوسرے کو لے جائے گا. تو اب جو لے جانے والا بندہ ہے وہ ہے ایسا ایسی شخصیت ہے کہ وہ عام طور پہ اکیلے کہیں جاتا ہی نہیں ہے. سب کو معلوم ہے, دعوت دینے والے کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ ایک دو تین افراد ہوتے ہیں. جیسے پیر صاحب ہیں
جی,
ان کو دعوت دی تو پتا ہے کہ پیر صاحب نے اکیلے تو آنا نہیں ہے.
ٹھیک ہے, دو چار
ان کے ساتھ دو چار جو خدام وغیرہ ہوں گے وہ آئیں گے. سید صاحب ہیں, بڑی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں پتا ہے کہ یہ جب آئیں گے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک دو افراد ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو وہ ایک انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, پتا ہوتا ہے, تو اس میں حرج نہیں ہے. اب ایک عام بندے کو دعوت دے دی, وہ اپنی مرضی سے اٹھا کر اس کو لے کر چلا گیا, تو اس کا لے جانا یہ درست نہیں ہوگا. لے گیا تو پھر جو میزبان ہے وہ اگر دعوت میں آنے کی اجازت دیتا ہے تو وہ جا سکتا ہے, ورنہ اس شخص پر لازم ہوگا کہ وہ وہاں سے واپس ہو جائے.
اور ناراض بھی نہ ہو.
بالکل ناراض.
سب یہ جو لفافے وغیرہ دیتے ہیں, بعض جگہ پہ تو لفافے دے دیے اور وہ لے لیتے ہیں سب کے, لیکن بعض جگہ پہ باقاعدہ جو لکھوایا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے 1000 دیے ہیں, انہوں نے 5000 دیے ہیں, انہوں نے 500 دیے ہیں. اور سننے میں یہ آیا ہے, تجربہ تو نہیں ہے اس کا, کہ جو وہ پھر جب لوٹاتے ہیں یعنی دوسکیاں جب تقریب میں جائیں گے تو وہ اس سے بڑھ کر دیں گے.
اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں, اس کو نیوتا بولتے ہیں, نیوتا بولتے ہیں, وہ الگ صورت ہوتی ہے. لکھنا بھی جائز ہوتا ہے, واپسی اتنی ہی رقم لوٹانا, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. جی
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ لفظ اللہ جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہم اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ بالفرض اگر میں اس کا ذکر کر رہا ہوں, جو مسلسل ذکر ہو رہا ہے, جیسے میں اللہ اللہ پڑھ رہا ہوں, تو کیا میں اللہ اللہ پڑھوں گا یا اللہ اللہ پڑھوں گا؟ اس کے بارے میں کچھ تفصیل بیان فرما دیجیے.
دیکھیں, جو عام طور پہ ہماری گفتگو ہوتی ہے تو اس میں تو اللہ ہم بولتے ہیں تو وہ اتنا احتیاط اور ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ اس میں لام کو ہم پر کریں اور آخر میں ہا کی آواز نکالیں.
جی,
اللہ فرماتا ہے تو یہ ایک تکلف ہو جاتا ہے, اور عام طور پہ لوگ اس کے اندر توجہ نہیں کرتے, اور اس میں حرج بھی نہیں ہے. جس طرح عام طور پہ علماء کو دیکھا بھی نہیں گیا, سبھی اسی طرح پڑھتے ہیں. لیکن جب بندہ ذکر کرتا ہے تو پھر اس میں اہتمام کرتا ہے, اور اللہ 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 یوں وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے تو وہاں اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ جو تلفظ ہیں, مخارج ہیں, اس کا لحاظ کر کے پھر ذکر کرے.
ٹھیک ہے. مطلب اگر صحیح خواہ ہیں, جس کے بارے میں ایک عام تاثر یہی ہے, یا یوں سمجھ لیں کہ جو صحیح پڑھنے والے اساتذہ ہیں وہ کہتے ہیں صحیح پڑھتا ہے, اگر وہ اس کی تصدیق کریں, لیکن بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے کہ مخارج کا اور جو ہے نا تلفظ کا کچھ زیادہ ہی وہ سینسیٹیوٹی ہوتی ہے کہ یہ صحیح نہیں پڑھ رہا, ان کو پہلا خیال یہ آتا ہے سامنے والا صحیح نہیں پڑھ رہا, تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کروں گا؟
دیکھیں, ایک تو حسن ہوتا ہے قرآن کا, کہ اس میں حسن پیدا جو پیدا کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کا لحاظ.
جی,
تو ظاہر ہے کہ اگر وہ اس کا لحاظ نہیں کرتا تو اس کو ہم ملامت تو نہیں کر سکتے.
ٹھیک,
لیکن جو ما یجوز بہ الصلاۃ, کہ جس کے ذریعے سے نماز ٹھیک ہو جاتی ہے, ایسے اس کے تلفظ, ایسے اس کے مخارج درست ہیں, تو کسی کو اعتراض کرنے کی حاجت نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر اعتراض کرے کہ یہ غلط پڑھ رہا, وہ غلط پڑھ ہی نہیں رہا. ہاں, جو تحسین کی چیزیں ہیں, اس کے اندر حسن پیدا کرنے والی چیزیں ہیں, جو تجوید کے محاسن ہوتے ہیں, اس کو وہ چاہیے کہ اس کا بھی لحاظ کرے. لیکن اگر اس کا لحاظ وہ نہیں کرتا تو اس بنیاد کے اوپر اس پر تان و تشنی نہیں کی جا سکتی. تو اگر اس کو ماہر اساتذہ نے, واقعی قرآن نے اس کو سنا ہوا ہے اور اس کو کہا ہوا ہے کہ یہ صحیح پڑھتا ہے, تو پھر ایک عام شخص کو اس کی اجازت نہیں کہ اس کے اوپر انگشت نمائی کرے.
ٹھیک ہے, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. آپ دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں